ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات تعلیمات کو سیکھ کر سمجھ کر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, من صلی علیہ صلاتن کتب اللہ لہ قراتن والقرات مثل احد, کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے, اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد حسن رضا عطاری صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج سامی؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال.
ایک سوال ہمارے پاس, جیسا کہ بدری چینل کی اسکرین پر ناظرین نے بھی یہ مناظر دیکھے اور ویسے بھی سوشل میڈیا پر, کراچی شہر کے اندر گل پلازا میں ہونے والا یہ سانحہ, اچھا اس میں کئی شہادتیں ہو چکی ہیں, کئی اپنے پیاروں کے منتظر ہیں, اور اطلاعات یہی ہیں کہ ہو سکتا ہے ملبے کے اندر ہوں, اور کیونکہ عمارت بھی گر چکی ہے, جل کر کسی مسلمان کا یوں انتقال کر جانا, کیا اس کے حوالے سے کوئی فضیلت بھی ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ ایسی موت پر, کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, آپ کے وسیلے سے, کہ وہ لوگ کے جو ابھی اندر موجود ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے, اور ان میں جو حیات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو عافیت کے ساتھ باہر نکلنے کے ان کے اسباب پیدا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل جو ان میں زخمی ہیں ان کو شفا اور صحت عطا فرمائے, اور پھر یہ کہ جن کے جانی نقصان کے علاوہ مالی نقصان ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کی مدد فرمائے.
آمین آمین.
اور جلد ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں, غیب سے اللہ پاک ان کی مدد فرمائے کہ کسی طرح سے جس پریشانی اور آزمائش کے دور سے وہ گزر رہے ہیں اللہ پاک اس آزمائش کے دور سے ان کو جلدی گزار دے, اور پھر پہلے سے بڑھ کر ان کے لیے اللہ پاک روزگار کے روزی کے اسباب یہ پیدا فرمائے.
آمین.
بڑا افسوسناک اور دل خراش واقعہ ہے, اور بہت ہی اس کے اوپر دل میں غم اور افسوس یہ کئی لوگوں کے موجود ہے. جہاں تک رہا کہ اب جو اندر مسلمان انتقال کر گئے, تو ایک تو دب کر جو مرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے بھی شہادت کی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ یہ بھی شہید کہلائے گا, اور اسی طرح جو جل کر انتقال کر جائے تو ایسے بندے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید ہونے کی بشارت دی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ حالت جنگ کے اندر ہی جو ایک مخصوص انداز میں قتل کیا جاتا ہے اسی کو شہید کہا جائے, بلکہ شہید حکمی کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فہرست بیان کی ہے جسے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو کسی دیوار کے تحت دب جائے اور اس وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے, اسی طریقے سے وہ کہ جو جل جائے تو اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید میں شامل کیا کہ وہ شہدا کی فہرست کے اندر ہے. تو جو مسلمان اس کے اندر اس طرح سے انتقال کر گئے تو وہ شہادت کا جو رتبہ ہے اسے پائیں گے. لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ان کے پیارے باہر کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں, تو جو اب تک نہیں ملے اللہ کرے, اللہ کی دست قدرت میں ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, ہر چیز کا وہ مالک ہے, ہر چیز کا وہ خالق ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ چاہے تو ان کو بالکل صحیح سلامت باہر نکال سکتا ہے. اللہ پاک ان کو صحیح سلامت باہر نکال دے.
اللہ اکبر. اور اللہ رب العالمین کے ان کے لواحقین کو اور جتنے بھی ظاہر اپنے پیاروں کے انتظار میں لاپتہ ہیں, اللہ ان کے لیے ایسے اسباب بھی پیدا فرما دیں, آسانیاں بھی پیدا فرما دیں. اچھا, ایسے مواقع پر مفتی صاحب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ایک سانحہ ہوتا ہے نا, تو مائنڈ ایک ذہن تو بن جاتا ہے جب اتنے گھنٹے گزرتے ہیں کہ بظاہر حیات والے زندہ رہنے کی کوئی چانس نہیں ہوتے, لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ چلے میت کا مل جانا یہ بھی ایک دل کی تسلی کے لیے کہ مل گئی اور ہم نے اسے تدفین کر دیا, ہم اس کی باقاعدہ تجہیز و تکفین کے جو بھی معاملات ہیں, تو اس سے بھی ایک کافی ایک مسلمان کو ظاہر اطمینان مل جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی اللہ پاک خاص ان پر رحمت کی نظر فرمائے. کہ کال اسی حوالے سے اس موضوع سے متعلق کچھ ناظرین کی بھی کالز ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں.
صاحب سے میرا سوال ہے کہ جس طرح کل حادثہ ہوا ثانیہ گل پلازا کا, اس طرح کے اگر حادثات ہوں تو ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟
حدیثیں کافی ساری ہیں اس حوالے سے. کسی میں فرمایا کہ مسلمان یہ کل جسد ایک جسم کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. کسی میں فرمایا کہ مسلمان کل بنیان عمارت کی طرح ہے کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے, مختلف احادیث طیبہ سے اور مختلف تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے, جس کے جو کچھ بس کے اندر ہے ایسے موقع پر وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرے. مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو اتنا نوازا ہے, اتنا نوازا ہے کہ وہ کئی ایک کو دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا کر سکتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور تلاش کر کے ایسے افراد کی مدد کرے کہ وہ دوبارہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑا ہو سکیں. کسی کو اللہ نے اور کسی صلاحیت سے نوازا ہے تو وہ جا کے ان کی اس انداز میں مدد کرے. اور کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے آپ دعا کریں, اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کے دل کے اندر افسوس اس کا ہو, تنقید سے اور اس طرح کے معاملات سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. آپ دعا ہی کر لیں, اور کچھ نہیں کر سکتے, آپ دعا کر لیں. کیوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے جو حادثات ہوتے ہیں یہ عام آدمی کے اختیار کے اندر نہیں ہوتے کہ وہ کسی طریقے سے اس کو روک سکے یا اس کا کوئی سدے باب کر سکے.
ظاہر ہے جب اصل مالکانی سامنے
جی وہ بھی اتنی بڑی آگ لگی ہے تو اب ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی اس میں کیا کرے گا, لیکن کم از کم جو کچھ وہ کر سکتا ہے تو وہ تو اسے کرنا چاہیے نا. یعنی ایسے موقع پر, اچھا مثال کے طور پہ بہت سے لوگ جیسے ہم بھی گئے وہاں پر, تو اب کئی لوگ تماش بین کی طرح آتے ہیں, گویا کہ ایک نظارہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ چیز غلط ہے. اگر آپ کے ان امور کی وجہ سے, ان معاملات کی وجہ سے کوئی تکلیف آ رہی ہے, کوئی پریشانی آ رہی ہے, ٹریفک جیم ہو رہا ہے, دیگر معاملات ہو رہے ہیں, تو پھر آپ کو گریز کرنا چاہیے. ہاں جیسے اب کوئی ایسا پیارا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں گے اور آپ کے جانے کی وجہ سے اس کو تسلی حاصل ہوگی, آپ اس سے گفتگو کریں گے, اس کے دل کو ڈھارس ملے گی, تو بالکل جائیں, آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں, اس سے رابطہ کریں. تو جو کچھ بندہ کر سکتا ہے اسے وہ کرنا چاہیے. بالفرض آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے, اب مثال کے طور پر کچھ تو مالکان ہیں جو آپ کی چھوٹی موٹی مدد کے وہ نہیں محتاج, ٹھیک ہے, لیکن بہت بڑی تعداد وہاں پہ ملازمین کی ہے. اب ان میں اکثریت وہ ہوگی کہ جو اب پریشانی کے اندر مبتلا ہوگی, اور بہت سو کے چولہے جو ہے وہ یہیں سے جلتے تھے, تو اب آپ تھوڑا بہت بھی اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر سکتے ہیں تو آپ آگے بڑھیں. یعنی اگر جسے مشہور ہے, یہ واقعہ مشہور ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ لگائی تو ایک چڑیا جو ہے وہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر جا رہی تھی, تو کہا گیا کہ تم اس سے کیا کرو گی, تمہاری اس قطرے سے ہوگا کہ اتنی بڑی آگ کا؟ تو اس نے کہا کم از کم میں اپنا حصہ تو ملا دوں اس کے اندر. اسی طرح اور باتیں لکھی گئی ہیں کہ وہ اپنا اپنا حصہ تو اس کے اندر ملا دیتے ہیں. صحابہ کرام علی مردوان میں سے ایسے تھے, قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اس حوالے سے, ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں کہ جنہوں نے صحابہ کے اوپر ایسے موقع پر تان کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کے لیے اعلان کیا تو بعض تو بہت سارا مال لے کر آئے اور بعض صرف کچھ کلو کھجوریں تھیں وہ لے کر آ گئے, تو منافقین نے دونوں کے اوپر تان کیا کہ یہ جو اتنی سی کھجوریں اس کا کیا کرنا ہے, اللہ کیا کرے گا اس کو, اور دوسرا جو ہے وہ لے کر آئے تو ان کے اوپر دکھاوے کا الزام لگایا. آج بھی ایسے افراد ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، جتنی ہمیں توفیق دی ہے، ہم آگے بڑھ کر ایسی مصیبت کی اور پریشانی کی گھڑی میں آگے بڑھ کر ایسے افراد کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں اور بہتر انداز میں ان کو آگے بڑھنے کے لیے ہم راہ فراہم کریں، ہم ان کے لیے اسباب کو مہیا کریں۔ بہت کچھ نہیں کر سکتے تو جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔
کم از کم ملازمین بھی ایسے کئی ہوتے ہیں اور دیگر جن کے بارے میں پتہ یہ کہ یہ وہاں کام کرتے تھے، اور اب ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ بنتے بنتے ایک وقت لگے گا، آگے رمضان ہے اور عید، یہ سب معاملات مطلب ایک ہمارے مسلمانوں کے ایک ایونٹس ہیں ایک طرح کے، اور ظاہر عبادت کا مہینہ بھی ہے اور ان میں اخراجات بھی ہوتے ہیں، تو ان چیزوں میں ضرور اپنے ان بھائیوں کے ساتھ اچھے انداز سے بھلائی میں مدد کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ مالی طور پر تعاون بھی کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں آپ کے کچھ سوالات۔
میرا سوال یہ کہ دستانے پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
جی، گلوز، دستانے پہن کر نماز،
نماز کی حالت میں ہاتھوں کو یوں چھپانا ممنوع نہیں ہے۔ وہ چھپانے کی جو ممانعت ہے وہ چادر میں اس صورت کے اندر ہے جب کہ بندہ فوری طور پر ہاتھوں کو باہر نکال نہ سکے، یعنی اپنے آپ کو چادر میں ایسا لپیٹ لینا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی جانور ہی حملہ کر دیتا ہے تو اپنے آپ کو بچا ہی نہ سکے، ایسی صورت میں چادر لپیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو دستانے کے ذریعے اگر کوئی چھپا لیتا ہے اور سخت سردی کا موسم ہے، کسی ایسی جگہ پر آپ موجود ہیں کہ جہاں بغیر دستانوں کے آپ کو نہیں چلے گا، تو بالکل وہاں پر آپ دستانے پہن سکتے ہیں، اور اسی سردی نہ بھی ہو، گرمی ہو، کسی کا ہے پہننے کا کہ وہ پہنتا ہے اس میں بھی تو پہن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔
ٹھیک، عزیز سوال۔
مشکل اتاری بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہے چار رکعتوں والی، تو کیا چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا سکتا ہے کہ نہیں ملا سکتا؟ اس بارے میں رہنما فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔
جی،
اگر تو یہ شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ امام کے پیچھے تو قرآت کی اجازت ہی نہیں ہوتی، اب تنہا یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں چاروں رکعتوں کے اندر سورت الفاتحہ کے ساتھ، یعنی پہلی دو رکعتوں میں تو سورت الفاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن اگلی جو دو رکعتیں ہیں، آخری جو دو رکعتیں ہیں، اس میں سورت الفاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ایسے بندے کے لیے اچھا ہے، کیونکہ یہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو یہ آگے سورت ملائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ امام کے پیچھے تو تلاوت کی سرے سے اجازت ہی نہیں ہے، اور امام صاحب خود جماعت کروا رہے ہیں، تو اس صورت میں جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں سورت الفاتحہ کے بعد سورت ملانے کی اجازت نہیں ہے، سورت الفاتحہ پڑھے گا اور رکوع کرے گا۔ اور اگر پیچھے جو نمازی ہیں ان کو بھاری گزرتا ہے تو یہ سخت ناجائز ہے کہ امام جو ہے وہ سورت الفاتحہ کے ساتھ سورت کو ملائے، اس کی اجازت نہیں ہوگی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر۔
ٹھیک، اور انفرادی ہے تو پڑھتے رہنا چاہیے،
پڑھتے رہنا چاہیے۔
اچھا، مجھ سے کسی نے ایک سوال پوچھا کہ ہمیں جو کہیں ٹیوشن پر تھے تو وہاں انہوں نے ان کو بتا دیا کہ چار رکعت کی جو فرض ہوتی ہیں اس میں بھی دو کے بعد پوری پوری اتحیات پڑھنی ہوتی، اور یوں تو وہ خود پریشان، مطلب اسٹوڈنٹ کے، آج تک تو یہ نہیں سنا لیکن آج یہ پتہ چلا کہ آج کے بعد پھر یوں عمل شروع کر دیں، کیا کہتے ہیں؟
ایسا نہیں، احادیث طیبہ کی روشنی میں جو احناف کے نزدیک حکم ہے وہ یہ ہے کہ فرض، واجب، جیسے وتر واجب ہوتے ہیں ان میں بھی قعدہ اولا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح سنت موقعہ، جیسے ظہر سے پہلے کی چار سنتیں ہیں، تو جو سنت موقعہ ہوتی ہیں ان میں دوسری رکعت کا جو قعدہ اولا ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف التحیات پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، اس اور آگے اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں، جو قعدہ اخیرہ ہے، چاہے وہ فرض کا ہو، چاہے وہ وتر کا ہو، چاہے وہ سنت موقعہ کا ہو، یا سنت غیر موقعہ ہیں یا نوافل ہیں، تو اس میں قعدہ اولا اور قعدہ اخیرہ کے ساتھ آپ جو ہے وہ قعدہ اولا میں بھی قعدہ اخیرہ میں بھی التحیات کے ساتھ آپ درود ابراہیمی اور دعا یہ پڑھیں گے، لیکن سنت موقعہ واجب اور فرض، اس کے قعدہ اولا میں التحیات سے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔
ایک سوال ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ڈھائی سپارے یعنی سورہ بقرہ پڑھی جائے تو میت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟
بالکل پڑھنا چاہیے، سورہ بقرہ پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، شیطان دور بھاگتا ہے، تو میت کے پاس آپ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ یاسین وغیرہ پڑھیں، تو سورہ یاسین پڑھنے کی تو خاص طور پر ترغیب آئی ہے کہ اپنے مردوں کے پاس جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھو۔ اب اس میں دونوں طرح کی علماء کی تشریحات ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے یعنی اقرأوا یاسین علی موتاکم، تو یہ جو موتا ہے اس کو حقیقی معنی پر محمول کرتے ہوئے فرمایا کہ میت جب ہو گئی تو اس کے اوپر سورہ یاسین پڑھیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے جب موت کا وقت قریب ہو، نزا کے عالم ہو، تو اس وقت جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ تو دونوں ٹھیک ہے، نزا کے عالم میں بھی آپ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، جب انتقال ہو جائے تو اس وقت بھی میت کے سامنے سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ بقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ قرآن کی جو آیت جو سورت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔
ٹھیک، مزید کون؟
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حکایتیں اور نصیحتیں کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص نیند کی حالت میں درود پاک پڑھے گا بیداری سے پہلے بخشا جائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نیند کی حالت میں درود پاک پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور آگے لکھا ہوا تھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو نیند کی حالت میں اور بیداری سے پہلے مغفرت کر دی گئی، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جزاک اللہ خیر۔
جی، کچھ اس طرح کا واقعے کی طرف یہ کہہ رہے ہیں، اور
واللہ عالم اب اس کی کوئی حدیث ہے یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، تو کس طرح یہ کہا گیا ہے، کوئی قول کے طور پر ہے؟ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ نیند کا کہا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ سونے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، تو جو قریب کی چیز ہوتی ہے اس کو ذکر کر دیا۔
جیسے ابھی آپ نے میت کے حوالے سے یہ کہا کہ جو قریب میں انتقال ہو اس وقت سورہ یاسین پڑھو۔
ٹھیک ہے، تو اب ممکن ہے کہ یہ مراد ہو کہ سونے سے پہلے اگر کسی نے یہ درود پاک پڑھا تو اٹھنے سے پہلے اس کے گناہ یا اس کی بخشش کر دی جائے گی، یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ حدیث کے طور پہ تو بیان ہوا نہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کسی کو یہ توفیق ملی کہ وہ نیند کی حالت میں ہی درود پاک پڑھ رہا ہے تو اٹھنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جائے۔
سبحان اللہ، ویسے بھی صبح شام درود پڑھنے والے کے لیے کہ خطائیں معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، لوگوں کے خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اچھا، جو اس طرح کی فضیلتیں ہوتی ہیں کہ اس کے یہ کام کرنے سے پہلے سارے گناہ معاف، یہ کرنے سے سارے، تو اس میں عموماً مراد کیا صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ؟
تقریباً مقامات پر صغیرہ گناہ ہی ہوتے ہیں، البتہ بعض مقامات پر اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کبیرہ کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے،
صحیح،
کبیرہ دھل جاتے ہیں، جیسے وضو کے حوالے سے ہے کہ گناہ یہ جھڑتے ہیں اس میں، تو بعض علماء نے فرمایا کہ صغیرہ گناہ ہی ہیں، لیکن بعض نے یہ کہا کہ کبیرہ کے اندر بھی تخفیف ہوتی ہے۔ یوں ہی اگر کسی
صلاۃ و تسبیح کے بارے میں چھوٹے بڑے اس طرح کی
اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے صغیرہ گناہ نہیں ہیں تو پھر کبیرہ گناہ کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، یا اللہ پاک کی رحمت ہے کہ وہ معافی فرما دے کبیرہ گناہ۔ لیکن بہرحال کبیرہ گناہوں کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، یہ جو بخشش وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں یہ اس صورت میں ہے جب کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، تو کبیرہ گناہوں سے جو بچے گا تو اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔
صحیح۔ اچھا، یہ سوال ہے کہ خواتین بعض اوقات یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کے کہنے پر ہم آئی برو بنوا سکتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اکثر شوہر نے ایسا کہا ہی نہیں ہوتا، بلکہ عورت خود ہی بنواتی ہیں اور اپنی خوبصورتی کے لیے یہ بنوا رہی ہوتی ہے، کیا حکم ہے؟
اب یہ شوہر
کسی شوہر کی طرف سے میسج ہے یا کسی خاتون کی طرف سے کہ اکثر وہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر کہتا ہی نہیں؟
اگر شوہر کہے بھی تو شوہر کے لیے جائز جو زینت ہوتی ہے وہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اگر شوہر ناجائز زینت کرنے کی کہے گا تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو آئی برو بنانے کے حوالے سے حکم شرع یہی ہے کہ اسے بنانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے شوہر ہی کہتا پھرے، اگر شوہر نے نہ کہا تو بھی اور کہا تو بھی، دونوں صورتوں میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کی آئی برو اتنی بڑھ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے بدھاپن پیدا ہوتا ہے، بدصورتی نظر آتی ہے اس کی، تو اس بدصورتی کو دور کرنے کے لیے، نہ کہ خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے،
یہ کون فیصلہ کرے گا؟ کیونکہ جس کی عادت، اچھا مردوں میں دیکھتے ہیں خط ہے،
جی،
تو اب یہ خط کچھ بڑھ جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کو خود ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اب اچھا نہیں لگ رہا، تو جس کی جو بناتے ہیں،
جی۔
اچھا، اس میں خواتین میں بھی اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ پہلے جب بنواتی ہی رہی ہیں ایک عرصہ، اب چھوڑتی ہیں تو وہ ایک بدنما لگ رہا ہے؟
دیکھیں، خط کا جو معاملہ ہے وہ تو مقرر ہے، ایسا نہیں ہے نا کہ خط بنواتے ہوئے کسی کو زیادہ پسند آنے لگا تو وہ داڑھی کا یہ حصہ کاٹ ہی ڈالے،
ظاہر ہے وہ تو غلط ہے،
غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو خط کا تو معاملہ ہے، جو داڑھی ہے اس کے حوالے سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب جو آئی برو ہے اس میں یہی دیکھا جائے گا کہ کون سی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جو واقعی جس کو بھدا کہا جاتا ہے، یعنی صرف آپ کے کہنے کی بنیاد پر کہ جی نہیں
ایسا نہیں ہو جائے،
یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے تو نہیں، جس کو واقعی دیکھنے والا کہے کہ یہ تو بہت آپ کی بڑھ گئی ہیں، تو بہت جو بڑھ گئی ہیں اس کو آپ تھوڑا سا کم کروا کے بدصورتی کو دور کر سکتے ہیں، زینت کو حاصل نہیں کر سکتے. تو پہلے جو آپ کرتے تھے وہ زینت کو حاصل کرتے تھے، تو اسی زینت کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے آئی برو بنانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بدصورتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ یہ اتنی آئی برو بنا سکتی ہیں کہ بدصورتی دور ہو جائے. اس لیے چونکہ حدیث میں اس کے اوپر لعنت آئی ہے، اس طرح جو بال جو ہے وہ نچواتی ہیں تو ان کے لیے حدیث کے اندر لعنت آئی ہے، اس لیے بہت زیادہ اس میں احتیاط کی یہ حاجت ہے.
ٹھیک، مزید سوال.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، کیا کولڈ کریم لگی ہو تو وضو ہو جائے گا؟
جی،
کولڈ کریم عام طور پر ایسی نہیں ہوتی کہ جو پانی کو جسم تک، یعنی جو ہماری کھال ہے جلد ہے، اس تک پہنچنے سے روکے. وہ مل لی جاتی ہے تو ملنے کے بعد وہ عام طور پہ نظر تک نہیں آتی، تو پانی کو پہنچنے سے وہ روکتی نہیں ہے. کریم یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جو جسم کے اس حصے پہ لگی ہوئی ہو کہ جس کا دھونا وضو یا غسل میں فرض ہے، اب اس جگہ پر وہ کریم لگی اور ایسی لگی کہ پانی پہنچنے سے روک رہی ہے، تو ایسی کریم لگانا یہ منع ہوگا. یعنی منع ہونے سے مراد یہ کہ اس کو وضو اور غسل کے وقت ہٹانا پڑے گا. وضو کر رہے ہیں تو جہاں جہاں وضو میں پانی پہنچانا ضروری ہے وہاں سے اس کو ہٹانا لازم ہو جائے گا، اور غسل کر رہے ہیں تو جہاں غسل میں لگی ہوئی ہے تو پھر اس کو ہٹانا پڑے گا، سوائے جو شرعی احکام ہیں، شرعی مستثنیات ہیں جہاں شریعت نے اجازت دی، وہ ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے. تو کولڈ کریم عام طور پر ایسی نہیں ہوتی کہ جو پانی کو آپ کی جلد تک، اسکن تک پہنچنے سے روکے، لہذا اگر وہ کسی نے لگائی ہے اور اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں، اس کا وضو ہو جائے گا.
صحیح. اچھا، یہ سوال ہے کہ آج کل جائے نماز پر اپنا نام لکھوا کر لوگ خریدتے ہیں، یا ہر مہین طیبین سے سفر سے واپسی پر بھی لے کر آتے ہیں، غالباً بچیوں کے نام ہوتے ہیں.
نہیں، سب کے نام ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ تحائف کے طور پر بھی دیتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ لکھوا کے لائیں گے کہ یہ دیکھیں ہم نے آپ کے نام کا جو ہے وہ مصلی بنوایا ہے، جائے نماز بنوائی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو جائے نماز ہوتی ہے اس کو بچھانا یہ درست نہیں ہوتا، یعنی صحیح نہیں کہ ایسی جائے نماز کو بچھایا جائے، کیونکہ ایک جو ان میں الفاظ ہوں گے وہ تعظیم والے ہوتے ہیں، تو یوں زمین پر پھر اس کو بچھانا یہ درست طریقے کار نہیں ہوگا. اور بعض اوقات وہ نام مقدس ہوگا، جیسے اب کسی کا نام محمد ہے یا محمد حسان ہے مثال کے طور پر، تو اب جو محمد آپ نے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو آپ کا دل کیسے کرے گا کہ اس کو زمین پہ رکھیں آپ؟ اور ویسے بھی حروف جو ہوتے ہیں وہ تعظیم کے لائق ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ہزاروں چیزیں ہیں جس پر آپ نام لکھوا کے جو ہے وہ تحفے میں دے سکتے ہیں، تو یہ مصلح کیوں ضروری ہے؟ اور مصلح دیتے ہوئے بھی اس میں دیکھ لیں کہ جس کو آپ مصلح دے رہے ہیں اس کو حاجت بھی ہے یا نہیں ہے.
ہاں بس ایسے ہی دیکھ کے خوش ہو کے رکھ لیں،
دے دیں اس کو، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ مصلح دیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے اور ایک فرحت ہوتی ہے کہ اس طرح کا مصلح ہمیں ملا ہے. تو بہرحال یہ نام لکھوانے سے آپ گریز کریں، نام اس کے اوپر نہ لکھوائے کریں.
ٹھیک ہے جی، مزید سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ جیسے کوئی شخص پیسے نہیں دے رہا تو اس کے لیے جھوٹ بول کر اس سے پیسے نکلوانا، یہ درست ہے یا غلط؟
جی قبلہ،
بہت مجمل سوال ہے.
ہاں،
اور نہ جانے کیا معاملات ہیں، بعض صورتوں میں اجازت ہوگی بعض میں اجازت نہیں ہوگی. اب وہ کیا کنڈیشن ہے، سچ بول کے پیسے مل رہے ہیں نہیں مل رہے، آپ دارالفتاء اہل سنت میں رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی ساری سچویشن معلوم کر کے پھر آپ کو جواب دیا جائے گا کہ یہاں پر اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی.
صحیح، اور واقعی صحیح بات ہے، اس میں کئی صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں یار. چلیں، ایک سائل کے دل کا ایک درد تو ہے نا. آپ یہ بتائیں کہ کسی نے کسی کی ضرورت کے وجہ پہ قرض دے دیا، پیسے دے دیے،
جی،
لیکن آپ اس کو اپنی مجبوریاں بتا کر قرض واپسی ملنا چاہیے، یا جو وقت ہو گیا پھر جی وقت سے اوپر بھی آپ اس کو کیا یہ مجبوری گنوانی پڑے گی؟ اچھا، مجبوری تو وہ گنواتا ہے جو قرض لیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو وصول کرنے والا بیچارہ جو اپنا پیسہ لے رہا ہے وہ بھی مجبوری بتائے گا کہ دیکھو میں پریشان ہو گیا ہوں، میں پریشان ہو گیا ہوں، میرے کو یہ مسئلہ یہ مسئلہ.
ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. یعنی جب تک مقروض، یعنی جو قرض چاہتا تھا مستقرض، جو چاہ رہا تھا کہ قرض ملے، اس وقت تک تو وہ سامنے والے کے سامنے، یعنی اس کے آگے جو ہے وہ بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی مجبوریاں بتاتا ہے کہ یہ 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 پرابلم ہے لہٰذا آپ مجھے قرض دے دیں.
اور نرمی کتنی اس میں,
بالکل
لجاجت, نرمی, بچھ جانا.
جیسے ہی قرض مل گیا اب معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے, یہ شیر ہو جاتا ہے, وہ بیچارہ پھر اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے. اب بعض اوقات یہ قرضہ ہوتا ہے, یعنی باقاعدہ کسی نے کسی سے قرض لیا, اور بعض اوقات کاروباری معاملات ہوتے لیتے خرید و فروخت کی صورتیں ہوتی ہیں کہ اسے مال خرید لیا, اب وہ اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے بیچارہ, تو یوں چکر لگواتے ہیں لوگ, تو یہ ظلم ہے. یعنی جب بندے کے پاس مال موجود ہے, مال نہ موجود ہو, اشیاء موجود ہوں, تو وہ بیچ کر بھی اس کو اپنا قرض ادا کرنا لازم ہوتا ہے, ورنہ وہ گناہ گار ہوگا.
صحیح. اچھا جی, ایک سوال ہے اور کہ جب کوئی مشکل میں ہو تو دل ہی دل میں یاسین شریف یا کوئی بھی درود پاک یا کچھ رقم صدقہ کرنے کی نیت کی ہو تو وہ کام نہیں ہوا تو اس وقت وہ کیا کریں؟ اچھا دونوں چیزیں شامل کر لیتے ہیں, کام ہو گیا لیکن تھا اس کے دل میں تھا, زبان سے کچھ نہیں کہا, تو اس میں کوئی فرق پڑے گا؟
جی بالکل, ایسا ہی ہے کہ اس صورت میں لازم نہیں ہوگی, یعنی منت کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے نظر وغیرہ کے لیے کہ زبان سے کہا ہو, اور دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ زبان سے اس نے کہا ہو. اب اگر اس نے زبان سے نہیں کہا, صرف دل میں اس نے نیت کی ہے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو میں سورہ یاسین پڑھوں گا یا میں سورہ بقرہ پڑھوں گا یا اتنی رقم میں اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کروں گا, پھر وہ کام ہو گیا تو اگرچہ کہ شرعی اعتبار سے اس کے اوپر وہ منت وہ نظر لازم نہیں ہوتی, لیکن چونکہ اس نے ایک چیز کا ارادہ کیا تھا اور ارادہ تھا نیک کام کا, تو جب نیک کام کا ارادہ کیا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اسے وہ پورا کرے. جب اس کا کام بھی اللہ نے کروا دیا, وہ کام ہو گیا, تو اب اسے نیکی کا کام یہ کرنا چاہیے.
ماشاءاللہ. جی مزید سوال.
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا, پہلے رہتے تھے یہ لوگ کرنگی میں اور پھر اب یہ لوگ ملیر شفٹ ہو گئے ہیں, تو اب ملیر کے اندر اب وہاں پر یہ صرف بہن اور شوہر اور ان کے بچے جو ہیں وہ چھوٹے وہ لوگ رہتے تھے, تو اب گھر والے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بہن اکیلی کیسے رہیں گے, ان کو اگر اپنی ماں کے گھر پہ لے آئیں اور یہیں پر یہ عدت گزاریں پوری اور جنازہ بھی ہم یہیں سے اٹھا لیں, تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں.
صحیح, بالکل اچانک سوال ہے, یعنی جنازہ بھی ابھی اٹھا لیں, مطلب جی. جنازہ نہیں ہوا.
دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں سے میت اٹھے گی وہاں عورت عدت کرے گی, تو ایسا نہیں ہے. عدت کا حکم یہ ہے کہ جہاں موت سے پہلے, انتقال سے پہلے بیوی شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی, جو شوہر نے اس کو سکنا دیا ہوا تھا, رہنے کی جگہ دی ہوئی تھی, اسی جگہ پر اس نے عدت گزارنا ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بہنوئی جو ہیں جن کا انتقال ہوا, ان کو اگر آپ کورنگی والے گھر پر ان کی جو ہے وہ میت کو اٹھاتے ہیں یا آپ اپنے گھر سے میت کو اٹھاتے ہیں, تو آپ کی جو بہن ہے ان کا آپ کے گھر پر عدت گزارنا یہ درست ہو جائے, ایسا نہیں. بلکہ انہوں نے وہی ملیر کے کا گھر جہاں پر وہ انتقال سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی, وہیں انہوں نے عدت گزارنی ہے. نمبر ایک بات یہ. نمبر دو یہ کہ اگر وہاں پر ان کی معاملہ ایسا ہے کہ ڈر لگتا ہے, خوف ہے وہاں پر, یا کوئی کھانا وغیرہ پہنچانے والا نہیں ہے, بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں, تو اس صورت میں جو رشتہ دار ہیں جو محرم ہیں جیسے بھائی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کے گھر میں جائیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بہن کو ادھر لے کر آئیں, بلکہ یہ عدت گزارنے تک وہاں چلے جائیں, تاکہ قرآن حکم پر عمل ہوتے ہوئے عدت بھی پوری ہو اور جو ہے وہ بھائی جو ہے وہ اس کا صلہ رحمی کا معاملہ بھی پورا ہو. یہ اجازت نہیں ہے کہ بہن کو اس طرف لے کر آیا جائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ آپ کے بہنوئی کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور آپ تمام کو اللہ پاک صبر اور صبر پر اجر عطا فرمائے. باقی مزید تفصیل کے لیے آپ دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کر لیں کہ کیا کنڈیشن ہے, تو پھر اس کو سن کر, کیونکہ ابھی تو اگر واقعی جو کنڈیشن ہے آپ جس انداز میں سوال کر رہے ہیں اس تو ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ ابھی جنازہ ہوا نہیں ہے, تو آپ سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ یہ تجہیز کے معاملات کریں, پھر اس کے بعد بھلے آپ دارالافتاء اہل سنت میں تشریف لیں. تو چونکہ کراچی کے اندر ہی ہیں تو پرابلم نہیں ہے, بہت سارے ہمارے دارالافتاء ہیں, اس میں سے آپ کسی بھی دارالافتاء کے اندر تشریف لے آئیں, آپ کی پوری ڈیٹیل سن کے انشاءاللہ تبارک مطالعہ تفصیل کے ساتھ آپ کو جواب دے دیا جائے.
اور عموماً جو واضح ترین حکم جو یہ صورتحال ہے تو وہ
بہت ہم نے عرض کر دی ہے.
بعض اوقات چھوٹی چھوٹی ضرورتیں یوں ہوتی ہیں کہ یہ اکیلے رہنا ہے یا یہ گھر کا فرق ہے. اچھا کچھ لوگوں کا ہاں دو چار گلیوں کا فرق ہوتا ہے, جی زیادہ نہیں, لیکن کہتے ہیں ہم یہیں آنا چاہیں. بعض کے یہاں واقعی ہو سکتا ہے کچھ ایسے آزار بھی ہوں, کچھ مکان کرائے کے یا کچھ دیگر ایسے پرابلم بھی ہو جاتے ہیں, تو لیکن عام طور پہ یہ یاد رکھنا چاہیے عدت کا یہ معاملہ محض اپنی خواہشات پہ نہیں یا محض آسائش کا نام نہیں ہے. اور مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز سے یہی کہا کہ کوشش کریں, یہ ایک نیکی کا کام ہے. اچھا اس میں جو تعاون کریں خواتین, بعض اوقات بیوہ کی بہنیں,
جی جی جی,
ماں, تو ان کو بھی اس سے اجر ملے گا.
اجر بھی ملے گا, اور بعض صورتوں میں جو مرد ہوتے ہیں ان پر لازم بھی ہوتا ہے,
لازم بھی ہو جاتا
ہے تعاون کرنا ہے ان کے ساتھ.
ہاں ٹھیک. ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.